الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حضرت والا کا ایک ارشاد گزشتہ سے پیوستہ جمعہ میں اتوار کے دن پڑھا تھا، جو توبہ دعا سے متعلق ہے. اور حضرت والا نے یہ فرمایا کہ استغفار اور توبہ ایسی چیز ہے کہ ایک طرف تو اس سے انسان کے گناہوں کی معافی ہوتی ہے یا کم از کم اس میں تخفیف ہوتی ہے، اور دوسری طرف جو بندہ توبہ استغفار کرتا رہے تو اللہ کے لگلا لہو کی سنت یہ ہے کہ عام طور پر اسے پھر گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرماتے ہیں. اسی سلسلے میں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ توبہ دو قسم کی ہوتی ہے، ایک توبہ اجمالی اور ایک توبہ تفصیلی. اجمالی توبہ تو یہ ہے کہ آدمی ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عاجزی کے ساتھ اپنی پچھلی زندگی کے تمام گناہوں سے اکٹھی توبہ کر لے کہ یا اللہ، مجھ سے بڑے سب گناہ سرزد ہوئے ہیں، رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا وانہ لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی انک انت الغفور الرحیم. میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے گناہوں کا ارتکاب کر کے، آپ اپنے فضل و کرم سے ان سب گناہوں کو معاف فرما دیجیے. تو ایک مرتبہ اکٹھی سارے گناہوں کی سے توبہ کر لے، یہ تو اجمالی توبہ ہے. اور تفصیلی توبہ یہ ہے کہ جن گناہوں کی تلافی ممکن ہے ان کی تلافی میں لگ جائے. جس کے بارے میں کہتا کبھی نمازیں اگر قضا ہیں تو ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں، ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھتا جائے. روزے اگر قضا ہیں تو روزوں کی ادائیگی کی فکر کرے، جتنے روزے ہیں ان کو قضا کرے، اور وصیت بھی لکھ دے کہ میں آج سے یہ کام شروع کر رہا ہوں، اگر اپنی زندگی میں مکمل نہ کر پایا تو میرے ترکے سے اس کا فدیہ ادا کیا جائے. اور دوسرے جو اس سے زیادہ اہم اور قدرے دشوار کام ہے وہ ہے حقوق العباد. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معاملہ رکھا ہے کہ جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے حقوق کا تعلق ہے وہ تو توبہ اور استغفار سے معاف فرما دیتے ہیں، لیکن اگر کسی بندے کا حق اپنے ذمے رہ گیا تو وہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتا جب تک یا تو ادا نہ کر دیا جائے یا وہ بندہ معاف نہ کرے، اس وقت تک وہ ادا نہیں ہوتا. تو اس کے لیے اگر ساری کسی زندگی کا جائزہ لے کے دیکھیں کہ کس کس کے حقوق ہم نے پامال کیے تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. اس کی اپنی زندگی میں تلافی کرنی جہاں تک ممکن ہو ضروری ہے. کسی کا اگر مالی حق ہے، قرضہ لیا تھا نہیں ادا کیا، کسی کی مزدوری اپنے ذمہ واجب تھی وہ نہیں ادا کی وغیرہ، تو اس کی ادائیگی کی فوری کوشش کرے، جتنا ہو سکے جلد از جلد اس کو ادا کرے. اور اگر کسی کی حق تلفی کی تھی اس طرح کے غیبت کی کسی کی، کسی کو برا کہا، کسی کو کسی کا دل دکھایا، تو اس سے معافی مانگنا بھی ضروری ہے. یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں زیادہ اہم اور مشکل ہے، دشوار ہے بظاہر، کہ کہاں کہاں تک آدمی معافی مانگے، کس کس سے مانگے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو کسی ایسے کام کا مکلف نہیں فرمایا جو اس کے وسعت سے باہر ہو. اس واسطے اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنے جتنے اہل تعلقات ہیں ان سب کو کوئی خط لکھ دے معافی کا، کہ اگر میری طرف سے آپ کی کوئی حق تلفی ہوئی ہو تو اللہ کے لیے مجھے معاف فرما دیجیے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ دل میں فکر پیدا ہو تلافی معافات کی، جو کچھ گزر چکا ہے اس کی تلافی کی فکر پیدا ہو. جب فکر پہ لگ جاتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ نکال ہی دیتے ہیں. جب ایک آدمی تلافی کی فکر میں لگ گیا اور کوشش شروع کر دی، مثلا آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، اجمالی توبہ کر لی اور دل میں ارادہ کر لیا کہ سارے حقوق اللہ اور حقوق العباد جن جن کی تلافی ممکن ہے ان سب کی تلافی میں کرنے کی کوشش شروع کر دیتا ہوں آج ہی سے. شروع کر دی، ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھنی شروع کر دی، مثلا روزہ قضا کرنا شروع کر دیا، وصیت بھی لکھ دی، اور اپنے اہل تعلقات میں جتنا ہو سکتا ہے ان کے حقوق کی چھان بین بھی شروع کر دی اور ان سے معافی بھی مانگنے کا سلسلہ شروع کر دیا. اب اگر کسی وجہ سے یہ بندہ اس کام کو مکمل نہ کر پایا، پہلے انتقال ہو گیا، دنیا سے چلا گیا، یا کوئی ایسی رکاوٹ پیدا ہو گئی کہ جس کی وجہ سے یہ تکمیل تک اس کو نہ پہنچا سکا، سوال یہ ہے کہ پھر کیا ہوگا، پھر کیسے معافی ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اگرچہ بظاہر کوئی راستہ نظر نہیں آتا، کیونکہ قانون یہ ہے کہ جب تک بندہ معاف نہیں کر دے گا تو انہیں معافی نہیں ملے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ روانہ ہوا ہے منزل کی طرف، اس نے چلنا شروع کیا ہے، اپنی سی کوشش شروع کر دی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کی کے اوپر رحم بھی فرماتے ہیں. اور اس رحم کا ایک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جن بندوں کے حقوق اس نے ضائع کیے تھے جن بندوں کے حقوق ضائع کیے تھے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ راضی فرما دیتے ہیں, کچھ اجر عطا فرما دیتے ہیں. تو بھائی تمہارا حق تھا فلاں کے ذمے, اس نے اپنی سی کوشش کی حق ادا کرنے کی لیکن کر نہیں پایا, اب تم اس کو معاف کر دو, ہم تمہیں اس کے بدلے میں جنت کی فلاں فلاں نعمتیں اور عطا فرما دیں. تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تلافی فرما دیتے ہیں. اور اس کا ایک واقعہ حدیث میں آتا ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ پچھلی امتوں میں ایک شخص تھا جس نے بہت قتل کر دیا تھا, بہت سے انسانوں کو قتل کیا تھا, اور قتل اللہ بچائے حقوق العباد میں سب سے زیادہ سنگین گناہ جو ہے وہ کسی کی ناحق جان لینا, اس سے بعد کوئی اور گناہ نہیں. قرآن کریم نے فرمایا کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا, جو کوئی شخص دوسرے کسی کو قتل کرے ناحق, نہ تو کسی کا بدلہ لینے کے لیے اور نہ اس وجہ سے کہ کوئی فساد مچا رہا تھا, بلکہ ناحق قتل کرے کسی کو, تو ایسا ہے جیسے سارے انسانوں کو قتل کر دیا. اتنی زبردست وعید ہے قرآن کریم میں قتل نفس کی. اور ایک آیت میں تو یہاں تک فرمایا کہ من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فیہا, جو سب کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کا بدلہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. اللہ بچائے, اتنا زبردست گناہ ہے قتل نفس. آج تو انسان کی حقیقت مکھی مچھر سے بھی زیادہ بے حقیقت بنا دی گئی ہے کہ بات بات کے اوپر قتل, بات بات کے اوپر قتل, اور جہاں تک کہ خود دیندار لوگ دین کا نام لینے والے بھی معمولی معمولی باتوں پر کسی کے جان لینے کے درپے ہو جاتے ہیں, اور بظاہر دین کے نام پر بھی لوگوں کو قتل کرتے ہیں یہ دیکھے بغیر کہ شریعت نے اس کا خون ہمارے لیے حلال کیا یا نہیں کیا. اللہ بچا, ذرا ہمارے سے اختلاف ہے, مطلب کا اختلاف, نقطۂ نظر کا اختلاف, کسی بھی قسم کا اختلاف ہو, اور بس یہ سمجھ لیا کہ اگر اس کی جان جو ہے بے حقیقت ہے, اگر مر گیا تو مرنے دو, اور اگر کوئی کسی نے مار دیا تو کوئی مذاقہ نہیں. جو خاص طور سے کسی دوسرے مطلب کا آدمی ہو تو اس کو قتل کرنے کی تو کوئی اہمیت ذہن میں ہے ہی نہیں. تو یہ بڑی خطرناک ذہنیت پیدا ہو رہی ہے ہمارے معاشرے کے اندر, اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ کسی کو قتل کرنے سے بڑا کوئی اور جرم شرک کے بعد نہیں, سب سے بڑا جرم تو شرک ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے, دوسرے نمبر پر یہ قتل نفس ہے. تو اس آدمی نے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک پچھلی امتوں میں ایک آدمی تھا جس نے 99 قتل کر رکھے تھے, 99 قتل. جب 99 قتل کر چکا تو کچھ ہوش آیا کہ میں نے تو اس سے زبردست گناہوں کا ارتکاب کر رکھا ہے, 99 آدمیوں کو قتل کر رکھا ہے, اور یہ گناہ ایسا ہے کہ اس کی معافی مانگے تو کس سے مانگے, جس کا حق تھا اس کو تو دنیا سے رخصت کر ہی دیا, اب اس کے بعد جا کے کہاں معافی مانگے گا, تمہیں مجھے معاف کر دو, وہ جا چکا دنیا. تو 99 قتل کیے ہوئے تھا, اب ہوش آیا کہ میرا ٹھکانہ تو جہنم میں ہوگا, اس سے کیا راستہ ہے بچنے کا. تھا وہ عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار تھا, پتہ نہیں سچا تھا یا جھوٹا تھا اللہ جانے. تو کسی عیسائی پادری کے پاس پہنچا اس نے کہا کہ بھائی میں 99 قتل کر چکا ہوں اور اب توبہ کرنا چاہتا ہوں, تو کوئی طریقہ بتائیے جس سے میں جہنم سے بچ سکوں. تو بھائی انہوں نے کہا پادری نے کہ بھائی تمہارے تو بچنے کو بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں, کیونکہ اتنا زبردست گناہ تم نے کیے ہیں اور جن آدمیوں کا قتل کیا وہ ہے نہیں دنیا میں کہ ان سے معافی مانگ سکو, لہٰذا کوئی بچاؤ کا راستہ نہیں ہے, تم تو سیدھے جہنم میں جاؤ اور کوئی راستہ نہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ وہ حدیث میں آتا ہے کہ جب اس عیسائی راہب نے عیسائی پادری نے اس کو مایوس کر دیا کہ اب تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے بچاؤ کا, تو مایوس جب ہو گیا تو اس نے کہا جب 99 کیا ہے تو چلو 100 اور بھی صحیح, سینچری پوری کر دی اس نے اور اس پادری کو بھی ٹھکانے لگا دیا لگا دیا. اب اس کے بعد پھر پریشان ہوا کہ میں نے 99 کے تو 100 کر دیا اور کیا راستہ ہو, پھر کسی کے پاس گیا اس سے جا کے پوچھا, تو اس نے کوئی اللہ کا نیک بندہ تھا اس نے کہہ دیا کہ بھائی مجھے یہ خیال ہوتا ہے کہ تم فلاں بستی میں چلے جاؤ, وہاں اس بستی میں نیک لوگ رہتے ہیں, ان سے توبہ اختیار کرو, اب تک جو کچھ کیا اس سے توبہ کرو اور فلاں بستی میں جا کر وہاں نیک توبہ اختیار کرو, نیک لوگ رہتے ہیں, تو جب تم وہاں جا کے نیک توبہ اختیار کرو گے اور اپنے گناہوں کو چھوڑ دو گے اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کے اطاعت شروع کر دو گے تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر فضل فرما دے, رحمت کی نظر ہو جائے اور پھر اللہ تعالیٰ تمہیں کسی طرح معاف فرما دے. تو یہ شخص جو تھا اب اس کو کچھ امید پیدا ہوئی, یہ اس اپنی بستی کو چھوڑ کر اس بستی کی طرف روانہ ہوا, ابھی بستی میں پہنچا نہیں تھا, آگے راستے پر تھا کہ وہاں موت آ گئی اور ملک الموت پہنچ گئے, روح قبض کر لی, انتقال ہو گیا. تو حدیث میں فرمایا کہ جس وقت انتقال ہونے لگا تو یہ شخص جس تھوڑی بہت جان باقی تھی تو اس وقت جتنا بھی اس میں جان باقی تھی تو اپنا سینہ جو ہے وہ اٹھا اٹھا کر اس طرف چل رہا تھا جس طرف اس کو جانا تھا, نیک لوگوں کی بستی کی طرف, سینہ اٹھا اٹھا کر کہ تھوڑا تھوڑا سرک سرک کے کسی طرح جتنا بھی قریب ہو سکوں اس بستی کے قریب ہو جاؤں, اسی حالت میں انتقال. تو اب ملائکہ رحمت اور ملائکہ عذاب دونوں کے درمیان اس میں کلام ہوا کہ بھائی یہ کس کا آدمی ہے, جو عذاب کے فرشتے تھے انہوں نے کہا یہ تو ہمارا آدمی ہے کیونکہ 100 آدمی قتل کر چکا, لہذا اس کو ہمیں لے جانا ہے جہنم کی طرف. اور جو رحمت کے فرشتے تھے انہوں نے کہا نہیں یہ چل چکا تھا سیدھے راستے پر, توبہ کر چکا تھا اور سیدھے راستے پر جا رہا تھا, تو اس نے اپنی سی کوشش کر لی تھی لہٰذا یہ ہمیں لے جانا چاہیے. تو جب دونوں کے درمیان یہ اختلاف ہوا تو اللہ جل جلالہ کے سے پوچھنے کے لیے کہ گئے کہ یہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے, تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے درمیان ناپو جگہ, یہ اپنی پرانی بستی سے کتنا دور ہے اور نئی بستی جس کی طرف جا رہا تھا اس سے کتنا دور ہے. تو جب ناپا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ بستی جس کی طرف جا رہا تھا اس سے ایک ذرا زیادہ قریب تھا, آگے راستے پر تھا لیکن اس کی طرف ایک ذرا زیادہ بڑھ چکا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب اس کی مغفرت کی جاتی ہے اور اس کو قبول کر دیا جاتا ہے. یہ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بیان فرمایا پچھلی امتوں کے سب کا. علماء کرام نے اس کے اوپر اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے یہ سوال اٹھایا کہ بھئی یہ تو اتنے سارے آدمیوں کا قاتل تھا, اور قتل جو ہے اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے, تو صرف توبہ کر لینے سے تو معاف نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ کیسے معاف ہو گیا جب بغیر ان لوگوں کے معاف کیے ہوئے؟ اور اس کے جواب میں علماء کرام نے یہی فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ چونکہ اس نے اپنی کی کوشش شروع کر دی تھی اور اس سمت میں چل کھڑا ہوا تھا اور اخلاص کے ساتھ چلا تھا, اس میں کوئی ملاوٹ نہیں تھی, اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اس اخلاص کو قبول فرمایا, اور جن لوگوں کے حقوق طلب کیے تھے, جن لوگوں کے حقوق ضائع کیے تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو راضی کر دیں گے اس کے لیے کہ بھائی ہم نے اپنے اس بندے کو معاف کر دیا ہے, تم بھی معاف کر دو, تم معاف کر دو گے تو تمہیں اس کے سلے میں اتنا اتنا کچھ دیا جائے گا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت, ایسی صورت میں بھی رحمت سے مایوس نہ ہونا چاہیے. کتنا گیا گزرا آدمی ہو, اس نے حقوق ضائع کیے ہوئے ہوں, لیکن جب ایک مرتبہ توبہ کر کے تلافی کی طرف چل پڑتا ہے آدمی, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے. لیکن یہ ساری بات جو ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ہے. قانون تو وہی ہے کہ کسی بندے کا حق بغیر اس کے معاف کیے ہوئے معاف نہیں ہوتا, قانون وہی ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ایسے بندے پر بعض اوقات رحم فرما دیتے ہیں کہ جو اپنی سی پوری کوشش کر چکا, اور خاص طور سے بھائی حقوق العباد کے اندر جو اجتماعی قسم کے حقوق ہوتے ہیں ان کی خاص طور پر بڑی نگرانی کی ضرورت ہے, اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. یعنی ایک تو معاملہ یہ ہے کہ میرا کسی ایک آدمی سے واسطہ ہے اور اس ایک آدمی کا میں نے کوئی حق طلب کر دیا, تو اس کی معافی اس لحاظ سے آسان ہے کہ اس ایک آدمی کی طرف رجوع کر کے اور اس سے معافی مانگ لیں گے تو معاف ہو جائے گا انشاءاللہ. لیکن اگر کوئی ایسا معاملہ ہے جس میں ایک آدمی کا حق نہیں, سینکڑوں انسانوں کا حق اس سے وابستہ ہے, تو وہاں کس کس سے معافی مانگو؟ اور ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ مثلا یہ جو ہم مسجد اور مدرسے کا انتظامات کرتے ہیں, تو مدرسے میں مثلا دارالعلوم ہے مثال کے طور پر, اب اس کی جو آمدنی ہے وہ لوگوں کے دیے ہوئے چندوں سے ہوتی ہے نا, تو جو کوئی بھی کام ہو رہا ہے مدرسے کے اندر وہ چندے کی آمدنی سے ہو رہا ہے, اکثریت چندے کی آمدنی کی ہے, اور وہ چندہ کس کا؟ دینے والے سینکڑوں ہیں, کسی نے 10 روپے دیے, کسی نے 20 روپے دیے, کسی نے 1,000 دیے, کسی نے 1,00,000 دیے, کسی نے 1,00,000 دیے, لیکن بے شمار افراد ہیں. اب اگر اس مدرسے کی آمدنی کے اندر اعوذ باللہ کوئی خرد برد کرے یا کوئی نہ اس آمدنی کو غلط استعمال کرے, تو یہ ایک آدمی کا حق نہیں مارا اس نے, بلکہ جتنے چندہ دینے والے تھے ان سب کا حق مارا. تو اگر کوئی شخص کوئی معافی کرنا چاہے تو کس کس سے جا کے معافی مانگے, کہاں کہاں جا کے معافی مانگے؟ اس واسطے ایسے مقامات جو ہیں وہ اور زیادہ خطرناک ہیں. مسجد ہے, مسجد کا لوگ چندہ دیتے ہیں اور اس کے اندر مسجد کی آمدنی ہو رہی ہے, جو آدمی مسجد کا انتظام کرنے والا ہے وہ اگر مسجد کی آمدنی کو غلط استعمال کرے تو وہ ایک آدمی کا حق نہیں مار رہا, بلکہ جتنے چندہ دینے والے تھے مسجد میں ان سب کا حق مانگ رہا, لہذا کس کس سے معافی مانگے؟ اور اس سے بھی زیادہ آگے بڑھ جاؤ تو جتنے سرکاری املاک ہوتی ہیں, سرکاری املے ملکیتیں ہوتی ہیں, یعنی فلکروں کے بازار میں, یعنی بجلی کے کھمبے لگے ہوئے ہیں, سڑکیں ہیں, या सरकारी इमारतें हैं, तो ये क्या है? ये दरहकीकत लोग समझते हैं कि हुकूमत अगर इसको हम जला देंगे, किसी इमारत को आग लगा देंगे या कोई खंभा गिरा देंगे, तो ये हुकूमत की है, तो उसको हुकूमत को सजा दो कि उसको ये गिरा दो, इस इमारत को ये इसको जला दो, इसको आग लगा दो। तो हकीकत में ये हमाकत है, इस वास्ते कि वो हुकूमत की मिल्कियत थोड़ी है, जो हाकिम बैठा हुआ है उसकी मिल्कियत थोड़ी है, वो मिल्कियत तो पूरी कौम की है, पूरी कौम की है, जिसमें मैं भी दाखिल हूँ, तुम भी दाखिल हो, और अगर अमर बकर सब दाखिल है, सबकी मुश्तरक मिल्कियत। अब अगर उसको कोई शख्स नाजायज तौर पर जाय करता है, तो हुकूक किसके पामाल हुए? पूरी कौम के पामाल हुए। या सरकारी खजाने में से कोई आदमी खुदबुद करता है किसी तरह, यानी हुकूमत के जो जराए हैं उनके अंदर कोई खुदबुद करता है, चोरी करता है, तो ये चोरी किसी एक आदमी की चोरी नहीं है, ये पूरी कौम की चोरी है। और जब पूरी कौम की चोरी है, तो अगर फर्ज करो तौबा की तौफीक हो गई, तो तौबा की तौफीक होने के बाद किस किस से माफी मांगेगा? जो सारी कौम है, किस किस से माफी मांगेगा? वहां तो खत लिखना भी मुश्किल है, कि खत लिख दे इतने सारे कितने लाखों आदमियों को कैसे खत लिख दे, उनसे माफी मांगेगा? तो इस वास्ते ये बड़ी खतरनाक बात, ये जो हमारे माशरे के अंदर एक अजीब फजा चल पड़ी है, कि जहां हुकूमत के खिलाफ कोई मुजाहरा करना हो, एहतजाज करना हो, तो गाड़ियां जलाओ, सड़कों के ऊपर पत्थर रख दो, इमारतों के अंदर तोड़फोड़ शुरू कर दो, तो ये किसी तरह भी हलाल नहीं, और इतना संगीन गुनाह है कि उसकी गुनाह उसका तलाशी मुमकिन नहीं, बगैर हालात तलाशा भी मुमकिन नहीं। ये खास अल्लाह ताला की रहमत हो जाए, उस तरह जैसे जो मैंने उस कातिल का वाक्य सुनाया, उस तरह अल्लाह ताला की खास रहमत हो जाए किसी बंदे पर, तो वो अलग बात है, लेकिन कानून के नुक्ते नजर से उसकी माफी का कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं उसकी माफी का। इस वास्ते के इसलिए आदमी से कैसे माफी मांगेगा? लोगों ने ये समझ रखा है, असल में ये किसी जमाने में जब अंग्रेज की हुकूमत थी हिंदुस्तान पाकिस्तान के ऊपर, तो बाद लोगों ने फतवे दे रखे थे कि अंग्रेज क्योंकि कासिब हुकूमत है, लिहाजा इसकी कानून सीखनी जायज है। अगरचे जो मोहताज उलमा थे, उन्होंने भी उस वक्त भी ये फतवा नहीं दिया, तो लेकिन बाद लोगों ने दे रखे थे, और वो बारह अंग्रेज का जमाना था, तो उस वक्त में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने के लिए मुख्तलिफ तरीके लोगों ने अख्तियार कर रखे थे, वही सिलसिला अब भी चला आता है, और वही सिलसिला इस तरह जारी है कि जब इस किस्म के वाकयात होते हैं, तो लोग तोड़ फोड़ का मुजाहरा करते हैं, और हुकूमत का माल चोरी करने में कोई मुजायका महसूस नहीं करते, हालांकि हुकूमत का नहीं है, वो पूरी कौम का है, और पूरी कौम उसमें हिस्सेदार है, और हकल भी उसमें किसी हुकूमत के एक हाकिम की नहीं होती, पूरी कौम की होती है, और किस किस से आदमी माफी मांगेगा? हमारे हजरत हकीम उल बकर रसूलुल्लाह तआला से रहो, तो उस जमाने में भी जब अंग्रेज की हुकूमत थी, वो फरमाते थे कि भाई ये वो उसके कायल नहीं थे, क्योंकि अंग्रेज की हुकूमत है लिहाजा तू कानून सिकनी करो, वो फरमाते थे कि कोई भी ये हुकूमत, ये अंग्रेज थोड़ी मालिक है इसका। जैसे रेलवे के बारे में हजरत बहुत एहतमाम करते थे, रेलवे के कवानीन का फरमाते थे कि सबको जो भी रेलवे इस्तेमाल करे, तो उसके कानून को ठीक कर करे कि भाई कौन सा काम करना दुरुस्त है, कौन सा ना दुरुस्त है। और ये पहले भी शायद मैंने वाक्य सुनाया था कि हजरत एक मरतबा जा रहे थे, तो अगर सामान जो है वो कुछ मुकर्रर मकदार से ज्यादा होता था, तो कानून यह है कि उसको बुकिंग करा के उसके पैसे अदा करें, फिर सामान लेके जाए। तो हजरत एक मतलब तशरी आ रहे थे, तो उनका सामान तोल के उन्हें पहले से देख लेते थे कि ज्यादा है, तो जाकर वहाँ बुकिंग जहाँ होती थी सामान की, वहाँ पर जाकर लाइन में लगे हुए थे के इसके सामान से जो ज्यादा की उजरत है वो देकर मैं सफर करूँ। तो वहाँ का जो गार्ड था गाड़ी का, उसने देखा हजरतों के लाइन में लगे हुए हैं, तो हजरत के पास आया, आके कहा कि आप क्या यहाँ क्यों लगे हुए हैं लाइन में। हजरत फरमाया मेरे पास सामान ज्यादा है तो इस वास्ते मैं लाइन में लगा हुआ हूँ ताकि इसका किराया देकर फिर लेके जाऊँ। तो कहाँ हजरत, कहाँ आप चक्कर में पड़ गए, आइए मेरे साथ और मैं ले जाता हूँ आप। हजरत ने फरमाया कि भाई कहाँ ले जाओगे, कहा कि मैं खुद रेल का गार्ड हूँ, कोई दूसरे का आएगा आपको, और सामान इत्मीनान से आप रख लीजिए। उन्होंने कहा भाई आप कहाँ तक जाओगे मेरे साथ, तो उन्होंने कहा कि जी मैं तो कानपुर तक जाऊँगा। हजरत ने फरमाया मुझे तो उससे भी आगे जाना है, कानपुर करवा की बात नहीं, वहाँ जो गार्ड आएगा तो उससे कह दूंगा और वो आपको ले जाएगा। हजरत ने फरमाया जब मैं उतरूंगा तो नीचे वो जो वहाँ स्टेशन के ऊपर अफसर होंगे वो मुझसे मुतालबा करेंगे, कहा कि उससे भी फिक्र ना करें, मैं उस गार्ड से कह दूंगा, वो जहाँ आप उतरेंगे वहाँ के स्टेशन मास्टर से कह देगा और वो आपको दिखा के ले जाएगा। उसने कहा मुझे तो और आगे जाना है। उसने कहा और आगे कहाँ जाना है, कहा कि मुझे आगे जाके अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पेश होना है, वहां जब सवाल होगा कि तुमने अपना सामान ले गए थे तो उसका मेरे पास वहां कौन सा गार्ड आके मुझे बचाएगा। अब उसकी सिटी गुम हो गई, वो हिंदू था, लेकिन हजरत ने फरमाया जब फरमाया तो उसने कहा जी ये बात आपने ऐसी कह दी कि उसके बाद तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है। तो हजरत सर लाइन में लगे रहे, पैसे दिए, पैसे देकर लेके गए। क्यों? इस वास्ते के उस वक्त रेलवे जो थी वो कौमी मिल्कियत, सारे इंसान उसके मिल्कियत में शरीक थे। तो हजरत फरमाते हैं अगर मैं उसकी हक तलफी करूंगा तो सारे कौम की हक तलफी होगी, उसकी से माफी मांगू। अब जरा देखो दिन रात हमारे हम लोग किस तरह इन हकूक को तलब करते हैं और हमारे कान पर जो भी नहीं रही। और मैंने हजरत के एक बड़े अहम मुतालिकीन से ये बात सुनी कि हजरत वाला के एक खलीफा थे जिनको हजरत ने खिलाफत अदा फरमाया, हजरत के मुजाजिब बैत थे। वो एक मरतबा हजरत वाला के पास आए सफर करके और अपने छोटे बच्चे को साथ लेकर आए दुआ कराने के लिए, और हजरत के पास पेश किया कि हजरत ये मेरा बच्चा है, इसके लिए दुआ फरमा दीजिए। तो हजरत दुआ फरमाई और पूछा भाई क्या उम्र है इसकी, कहा कि 13 साल उम्र है। हजरत ने पूछा आप जब रेल में आए थे तो इसका पूरा टिकट लिया था या आधा टिकट लिया था, तो उन्होंने कहा कि हजरत आधा लिया था। तो आधा क्यों लिया था, कानून को यह है कि 12 साल से ज्यादा की उम्र का टिकट जो है वो पूरा लगता है, फिर आपने आधे टिकट पर कैसे सफर किया। तो उन्होंने कहा कि हजरत ये है तो 13 साल का मगर बिल्कुल देखने में 12 साल से भी कमी का लगता है, कमजोर सा है, इस वास्ते मैंने इसका आधा टिकट ले लिया। हजरत ने फरमाया कि इससे पता चला कि आपको तरीक की हवा भी नहीं लगी, लिहाजा आज से खिलाफत वापस आ, जो आपको खिलाफत दी थी बैत की इजाजत दी थी वो वापस, क्योंकि आपको तरीक की यानी तसव्वुफ की सुलूक की दीन की हवा भी नहीं लगी, क्योंकि एक बच्चे को जो 13 साल का था उसको आधा टिकट पर ले आए, इस वास्ते हजरत ने खिलाफत वापस ले। क्यों इतनी जबरदस्त गिरफ्त, क्यों? इस वास्ते कि इसमें जो हक जाय हुआ वो कौन सा हुआ, हुकूक लिबाद, और हुकूक लिबाद भी किसके, पूरी कौम। क्योंकि जब टिकट आधा लिया तो आधी कीमत गोया गसब की उसकी,
اور پھر سے غسل کی پوری قوم. اب اگر کوئی شخص توبہ کرے استغفار کرے تو کس سے معافی, کس کس سے معافی مانگے, کہاں جائے, جا کر معافی مانگے. اس واسطے حضرت نے فرمایا کہ اتنا سنگین جرم کیا تو اس لیے میں واپس کہتا ہوں خلافت. تو یہ جتنے سرکاری املاک کے بارے میں جو اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں اس میں معاملہ بڑا ہی خطرناک ہے کہ اس سے معافی مانگنے کی کا کوئی راستہ بظاہر نظر نہیں آتا. اس واسطے اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. ہمارے حضرات حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث اور صدر مدرس اور کیا کیا تاریخ میں ان کے الفاظ کہے جائیں, وہ مجلس شورا نے, دارالعلوم دیوبند شورا نے فیصلہ کیا کہ ان کی تنخواہ بڑھا کر 10 روپے سے 15 روپے کر دیا جائے. اس زمانے میں 10 روپے یا پتہ نہیں کچھ ایسا ہی تھا, 5 روپے بڑھائے تھے تنخواہ. جب حضرت کو علم ہوا تو حضرت نے باقاعدہ خط لکھا مجلس شورا کے نام کہ آپ کو کیا حق تھا میری تنخواہ بڑھانے کا, اس واسطے کہ پہلے تو میں ذرا قوی تھا, زیادہ وقت صرف کیا کرتا تھا, زیادہ محنت سے پڑھاتا تھا, اب تو بوڑھا ہو گیا ہوں اور بوڑھا ہونے کی وجہ سے وہ قوا بھی باقی نہیں رہے اور اتنا وقت بھی نہیں دے پاتا, اتنی محنت بھی نہیں کر پاتا, تو آپ کو یہ چاہیے تھا کہ تنخواہ کم کرتے, الٹا آپ نے بڑھا دی تنخواہ, تو آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ تنخواہ بڑھائے. تو لوگ تنخواہ بڑھانے کی درخواستیں بہت دیتے ہیں لیکن یہ مثال حضرت نے قائم کی کہ تنخواہ گھٹانے کے لیے درخواست دی کہ میری تنخواہ بڑھنی چاہیے بلکہ گھٹنی چاہیے. کیوں؟ اس لیے جو فکر یہ تھی کہ یہ مدرسے کا مال ہے اور چندوں سے آتا ہے, تو اگر کہیں اس میں تھوڑا سا بھی ہم سے کوتاہی ہو گئی تو اتنے سارے آدمیوں سے معافی کہاں مانگتے پڑیں گے. حضرت مولانا عبداللطیف صاحب جو مدارالعلوم سہارنپور کے مہتمم تھے, ناظم تھے, ناظم اعلیٰ تھے, تو وہ مدرسے کے لیے جلسہ ہوتا تھا تو جلسے کے اندر ان کا اہتمام کرتے تھے, مہمان آتے تھے, مہمانوں کا کھانے وانے کا انتظام کرتے تھے. رات کو 11 بجے تک سارا انتظام کر کے سب کو کھانا کھلا کے اپنے گھر سے لے کر آتے تھے کھانا, اور وہ ٹھنڈا ہو چکا ہوتا تھا اور وہ ٹھنڈا کھانا تناول فرماتے تھے اس احتیاط کے ساتھ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مدرسے کا کھانے کی لقمہ یہ چندوں سے آیا ہے, یہ کہیں میرے لیے ناجائز نہ ہو, اس لیے الگ لے کر آتے تھے اہتمام کرتے. تو جو جہاں پر کے اجتماعی چندوں سے, اجتماعی روپے سے, اجتماعی پیسوں سے کام ہوتا ہو وہاں پر تو حقوق العباد کا معاملہ اور زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے, اس لیے اس میں اور زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. آئندہ کے لیے تو احتیاط کرنی ہی چاہیے لیکن اگر کسی سے بے احتیاطی ہوئی ہے تو اس کا راستہ یہ ہے کہ جہاں بے احتیاطی ہوئی ہے وہ رقم اس کو پہنچانے کی کوشش کرے کسی طرح, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور توبہ کرے, استغفار کرے. تو یہ جو واقعہ میں نے آپ کو سنایا اس قاتل کا, اس سے استنباط کر کے ہمارے حضرت کی ملمت مولانا تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے یہ فرمایا کہ بھائی اگر حقوق العباد بھی کسی سے فوت ہوئے ہیں اور وہ توبہ کر کے اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے تو بھی اس کو مایوس نہ ہونا چاہیے. ہمارے حضرت کے یہاں مایوسی کا گزر نہیں تھا, ہر جگہ امید کی کرن حضرت روشن فرماتے تھے. تو فرمایا کہ مایوس نہ ہو اور اپنی طرف سے جو تلافی کا امکان, جتنے بھی راستے ہو سکتے ہیں ان کو اختیار کرنے کی پوری کوشش کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کرے, تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اصحاب حقوق کو راضی کر کے اس کے لیے نجات کا راستہ پیدا فرما دیں. تو بھائی یہ توبہ اجمالی اور توبہ تفصیلی یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ ناگزیر ہیں, اصلاح کا پہلا قدم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حضرت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر توبہ کی ایک خصوصیت یہ ہے, اس کا ایک عظیم فائدہ یہ ہے کہ جو بندہ توبہ استغفار کرنے کا عادی بن جائے تو وہ اس کو اپنی غلطی تسلیم کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے. ایک قوم وہ ہے کہ جو کبھی اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں ہوتا, اس کے دماغ اس سے اگر ہزار بالکل فاش غلطیاں ہو جائیں تو بھی ماننے کو تیار نہیں. اور غلطی ماننا اپنے لیے وہ ایسے سمجھتے ہیں جیسے کہ ہمیں قتل کرنا, اتنا سخت ان کو مشکل لگتا ہے. اور جو بندہ توبہ استغفار کا عادی ہوتا ہے تو اس کو اپنی غلطی ماننے میں کوئی ادنا تامل نہیں ہوتا, بلکہ وہ غلطی ماننے کے لیے ماننے میں وہ اپنے لیے نجات سمجھتا ہے. تو یہ ایک مزاج بن جاتا ہے بہت سے لوگوں کا کہ کچھ نہیں ان کو غلطیوں پر متنبع کرتے رہو, وہ صرف کوئی نہ کوئی تعویل گھڑ دیں گے, کوئی نہ کوئی اس کا مطلب نکال دیں گے کہ نہیں یوں نہیں ہوا تھا یوں ہوا تھا یا فلا وجہ سے میں نے یہ کام کیا تھا, تعویلات کا ایک دفتر کھل جاتا ہے. لیکن جو بندہ استغفار توبہ کا حاجی ہو اس کو اپنی غلطی ماننے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی, کوئی شرم نہیں آتی, کوئی حیا دامن گیر نہیں ہوتی. وہ سمجھتا ہے کہ واقعی غلطی کا اعتراف کر لینا ہی میرے لیے نجات کا راستہ ہے. وہ جو فرمایا گیا کہ کل بنی آدم خطاؤں وخیر الخطائین التوابون, غلط جتنے بنی آدم ہیں آدم علیہ السلام کے بیٹے سب سے خطائیں ہوتی ہیں, غلطیاں ہوتی ہیں. کوئی اگر اپنے آپ کو غلطیوں سے پاک سمجھتا ہے تو اس سے برابر احمق کوئی نہیں. تمام بنی آدم سے غلطیاں ہوتی ہیں, کل بنی آدم خطاؤں, اور لیکن وخیر الخطائین التوابون, غلطیاں کرنے والوں میں سب سے بہتر وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں, اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور معافی مانگنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں داخل فرما دے. وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا الله من فضلك وكرمك برحمتك مال تمام گناہوں کو معاف فرما. يا الله من رحمتك مال تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے صوفیاء اعلامیہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمیں ہمارے گھر والوں متعلقین احباب سب کو ہر طرح کے گناہوں سے معافیتوں سے منکرات سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما, اس پر عمل کی توفیق عطا فرما, اس پر استقامت عطا فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم تمام حاضرین و حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما, سب کی پریشانیوں کو دور فرما, سب کی مشکلات کو آسان فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, و نعوذ بک من شر ما استعاذک من عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. امين برحمتك يا ارحم. اگلے اتوار کو بھی مجلس نہیں ہوگی, اتوار کا نعرہ رہے گا.